بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المعجز والرسول المسجد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على سيدين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلى الله عليه وسلم. امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف خطبہ جو منا میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جو امر بالمعروف سے مشہور ہے، کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے گروہ علماء کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم انتم ایتها الاصابۃ، ثم انتم ایتها الاصابۃ، اصابۃ بالعلم مشہورۃ وبالخیر مذکورۃ وبالنصیحۃ معروفۃ. کہ اے گروہ علماء، گروہ علم و دانش، جو لوگ مشہور ہیں علم و تقوی کے اعتبار سے، اور جن کا ذکر نیکی اور بھلائی میں لیا جاتا ہے، اور جو نصیحت میں معروف ہیں، صلوات پڑھو. صاحبان علم تشریف فرمائے، بالخصوص اس وقت ہمارے بزم میں ایک بہت عظیم شخصیت تشریف فرمائے، میرے ام محترم حجت الاسلام والمسلمین سید نیاز علی صاحب قبلہ مجتہد الاصل، جو اس وقت ایران میں 40-30 سال سے ماشاءاللہ وہاں حوض علمیہ کو رونق بخشے ہوئے ہیں. یہاں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے چند جملے، یہ اس ارشاد میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے وہ جو علم و فضل کے لیے مشہور ہیں، اور جس کا ذکر نیکی اور بھلائی میں لیا جاتا ہے، اور جو وعظ و نصیحت کے سلسلے میں آپ کی شہرت ہے، اور اللہ والے ہونے کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں آپ کی حیبت و جلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. علماء کی جو عزت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے ہے. اللہ والے ہونے کی بنا پر لوگ احترام کرتے ہیں، دلوں پر آپ کی حیبت و جلال ہے، یہاں تک کہ طاقتور آپ سے خائف ہیں، اور ضعیف و ناتواں آپ کا احترام کرتا ہے. حتیٰ وہ شخص بھی خود پر آپ کو ترجیح دیتا ہے، کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ شخص بھی آپ پر اپنے کو ترجیح دیتا ہے، آپ کو اپنے پر، کہ جس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، جس کے مقابلے میں آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں. اگر آپ فرماتے ہیں اگر آپ اذیت و آزار جھیلنے اور اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے، تو احکام الہی آپ کے ذریعے سے اجرا ہوتے. یعنی جو کام ائمہ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا ہے اب امام کی غیبت میں وہ کام علماء سے اللہ لینا چاہتا ہے. یعنی یہ کام اجرائے احکام الہیہ کس کا کام ہے؟ شریعت کو نافذ کرنے کا کام کس کا ہے؟ صرف بیان احکام نہیں کہ توضیح المسائل کو بیان کرے بلکہ اجرائے احکام الہیہ، قصاص کا مسئلہ، دیات کا مسئلہ ہے نا، یہ تمام مسئلے، تقسیم بیت المال، یہ سب اللہ سبحانہ، حکومت اسلامیہ، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ علماء کے ذریعے سے یہ کام لے. جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ کے ذریعے سے لیا ہے کہ جب امام تھے تو امام مجری قانون الہیہ تھے، جب امام نہیں ہے تو امام کا کام کون انجام دے گا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے اللہ چاہتا تھا کہ آپ کے کام انجام دیں، لیکن چونکہ آپ نے یہ ذمہ داری جو آپ کو اٹھانی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے سلسلے میں کیا کرنا پڑتا تھا، اس کے سلسلے میں جو ہے آپ کو ظالموں اور جابروں سے نبردازمائی کرنا پڑتا، زندہ رہے تو حسین ابن علی کی طرح، ورنہ شہید بھی ہو جائیں تو حسین ابن علی کی. تو امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا ہے علماء کو، وہ پیغام یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں اذیت و آزار جھیلنے اور اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے تو احکام الہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے، آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام لیتا، آپ ہی سے سارے معاملات صادر ہوتے اور معاملات آپ ہی سے رجوع ہوتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ظالموں اور جابروں کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ سے یہ مقام و منزلت چھین لیں، اور اللہ کے حکم سے چلنے والے امور اپنے کنٹرول میں لے لیں، تاکہ اپنے اندازوں اور وہم و خیال کے مطابق فیصلہ کریں. آج کون فیصلہ کر رہا ہے؟ آج امور قوم کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ ساری مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ وہی بات جو امیر المومنین نے ارشاد فرمائی تھی کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اگر امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر عمل کرنا بند ہو جائے تو فیول علیکم شرارکم، تو پھر تمہارے اشرار تم پر غالب آ جائیں گے. ثم تدعون فلا يستجاب لكم، پھر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی. یہ کس کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا؟ یعنی علماء کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا، ان کے امر بالمعروف کے وظیفے کو انجام نہ دینے کی وجہ سے ہوا. اور امر بالمعروف کرنے کے لیے اور تبلیغ اسلام کے لیے، پیام اسلامی کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ اہم ترین شرط یہی ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں مگر سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. کیونکہ جو خوف رکھتا ہے عوام کا، پھر وہ عوام کے سامنے الہی پیغامات کو نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اللہ کا پیغام خواہشات نفس کے خلاف ہوتا ہے. خواہشات نفس کچھ اور کہتے ہیں، اللہ کچھ اور کہتا ہے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے. انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت کیا کہتی ہے؟ انسان اپنا ذاتی مفاد سوچتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں نہیں، قوم کے بارے میں سوچو. پروردگار کہتا ہے ایثار سے کام لو، قربانیوں سے کام لو، تمہارا اگر حق ہے بھی تو اس سے درگزر کرو، اپنا حق دوسرے کو بخشو. یہ اللہ کا پیغام یہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو، اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں سوچو، تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن انسان کیا چاہتا ہے؟ دوسروں کا حق بھی لوٹ لے. یہ انسان کیا، یہ انسان کا اپنا اپنی خواہشات نفس ہے. لیکن اللہ کا پیغام کچھ اور ہے، یعنی اللہ کا پیغام انسانی خواہشات سے ٹکراتا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس نے ہمیشہ انبیاء کرام کے پیغامات کو ٹھکرایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام ہوتا تھا، خواہشات نفس سے ٹکراتا تھا، خواہشات نفس سے ٹکراتا تھا. لہذا کوئی فرعون اور کوئی فرعونی مزاج رکھنے والا موسیٰ کو اور موسیٰ جیسوں کو بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موسیٰ کا جو پیغام ہوتا تھا وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا تھا، اللہ کا پیغام ہوتا تھا، اور اللہ کا پیغام فرائدہ وہ پسند نہیں آتا. خواہشات نفس کے جو تابع ہوتے ہیں ان کو الہی پیغام سمجھ میں نہیں آتا. تو عزیزا نے گرامی، علماء کا کی ذمہ داری کیا ہے اس وقت، اور ہر دور کے علماء کے لیے امام حسین نے ارشاد فرمایا، کسی ایک دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے. دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ یہ یونین کیوں بنائی جاتی ہے، آٹو کی یونین بنائی جاتی ہے، کیوں بنائی جاتی ہے آٹو یونین کیوں بنائی جاتی ہے؟ ہر جو ہے شعبے کے لوگ آپس میں ایک گروپ تشکیل دیتے ہیں. یہ گروپ کیوں تشکیل دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ آر ٹی سی والے اپنا ایک گروپ تشکیل دیتے ہیں، فلاں لوگ اپنا ایک گروپ بناتے ہیں. یہ گروپ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ اپنے کمزور لوگوں کو حق دلایا جا سکے. اگر کبھی ان کا حق طلب ہو رہا ہو تو وہ یونین جو ہے ان کو ان کا حق دلا سکے، کمزور لوگوں کو سہارا دے سکے، یا ان کے اوپر آنے والی آنچ سے مقابلہ کر سکے، آنے والے ہونے والے اعتراضات کا جواب دے سکے، ہونے والی تنقیدوں کا جواب دے سکے، اپنے کو محفوظ کریں اور اپنا دفاع کریں ان ہونے والے حملوں سے، پیش آنے والے حملوں سے مقابلہ کریں. صاحب دیکھیے، علماء اگر جو بناتے ہیں، مجلس کو علماء تشکیل دیتے ہیں، علماء کونسل کو وجود میں لایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ علماء اگر تشکیل دیں، گروپ تشکیل دیں، تو اس کی جو ہے کیا ہونا چاہیے، کیوں یہ گروہ تشکیل دی جائے؟ کیوں؟ تاکہ اپنے ہی اندر جو کمزور ہیں ان کو کچل دیا جائے، جو کمزور ہیں ان کا حق طلب کر دیا جائے، اور ان کی غلطیوں کو اچھالا جائے اور انہیں بدنام کیا جائے. اس کے لیے یونین بنائی جاتی ہے، گروہ اس کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے علماء جو کمزور ہوئے ہیں خود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، خود اپنی ناقبت اندیشی کی وجہ سے. عوام نے انہیں کمزور نہیں کیا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. اللہ نے تو انہیں اتنی عزت دی تھی کہ جیسا کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو عزت ملی تھی غریب کوچوں میں، تمہارا گزر ایسے ہوتا ہے جیسے بادشاہوں جیسے جاہ و جلال کے ساتھ ہوتا ہے. تم ایسے چلتے ہو، تمہارا گزر ایسے ہوتا ہے غریب کوچوں میں جیسے بادشاہ کا ہوتا ہے، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں. تو کس لیے؟ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ اس پوزیشن کو تم نے جو گرا لیا ہے، اپنے سے گرا لیا ہے، خود سب مل کر اپنی عظمتوں کو تم نے خود پامال کر لیا ہے. اب دیکھیں، 20 سال سے شہر میں مثال کے طور پر ایک گروہ ہے، علماء ہے، انہوں نے کتنے جو ہے مدارس قائم کیے 20 سال میں، کتنے مکاتب قائم کیے 20 سال میں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ علماء کی ذمہ داری کیا عزیزانِ گرامی؟ کیا ان عالم کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا ہے؟ نماز پڑھانا عالم کی ذمہ داری ہے صرف؟ نکاح پڑھنا صرف عالم کی ذمہ داری ہے؟ یعنی علماء کو مخصوص کر دیا گیا ہے، بھائی آپ عالم ہیں تو آپ کہاں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ عالم ہیں तो कहाँ निकाह पढ़ना है, किसका निकाह पढ़ना है। यानी आलिम का काम सिर्फ निकाह पढ़ना, तलाक पढ़ना और नमाज पढ़ाना, यही जो है आलिम की जिम्मेदारी हो गई है। उलमा की जो अहम जिम्मेदारी है उमूर मुमलिकत, निजाम में तशय्यों को संभालना और कौम के विकार और उसकी अजमतों को बचाना और इस कौम पर होने वाले हमलों का जवाब देना, अपने कौम की सरहदों की हिफाजत करना, अपनी कौम का दिफा करना, अगर उस पर हमला हो रहा हो तो उसका इल्मी दिफा, यानी अगर कोई आंच आ रही हो, कोई मजहब पर हमला हो रहा हो तो गुरोहे उलमा को चाहिए कि उसका जवाब दे। अगर हमारे मजहब पर इंतराज हो रहा है तो उलमा को चाहिए कि उसके जवाब दे। जवाब कौन देगा भाई? फौज का काम क्या होता है, लश्कर का काम क्या होता है? फौज को बिठाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, मुसलसल ट्रेन किया जाता है, मुसलसल जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है कि जब हमला हो तब फौज की जरूरत पेश आती है। तो उलमा बैठे और मकतबे फिक्र में और जो है वो मकतबे में बैठकर पढ़ते रहे, मुतालिया करते रहे, इल्म और जो है तहलील और तजिया करते रहे, जब जरूरत पड़ेगी तो वो आएंगे मजहब का दिफा करें। उसके अलावा उनकी जिम्मेदारी इकामे नमाज जुमा, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी ये है कि कौम को मुत्तहिद करें, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो अहकामे शरिया को कौम में नाफिज करें, यानी कजावत का काम आलिम का है। जो आलिम नहीं होगा वो कजावत नहीं कर सकता, जिसकी तरात सही है, जो आदिल है, है? वो नमाज पढ़ा सकता है लेकिन कजावत कैसे कर सकता है? कजावत के लिए आलिम होना जरूरी है। जब तक के वो किताब और सुन्नत से वाकिफ नहीं है वो फैसले नहीं कर सकता है। तो कजावत का काम जो है सबसे अहम काम, कौम के अंदर दारुल कजा का होना जरूरी है। अगर माशरे मुस्लिमीन है तो फिर अदालत का होना जरूरी है। अमीरुल मोमिनीन क्या करते थे? फैसले किया करते थे। तो काजी का होना जरूरी है। आलिम क्यों बन के आता है? ताकि कजावत करे। आलिम इसलिए बन के आया है कि नमाज पढ़ाए, नमाज का इजाजा लेके आए, सलाह पढ़ने का इजाजा लेके आए, निकाह पढ़ने का इजाजा लेकर आए, बस इसी के लिए? या वो कजावत का इजाजा लेके आता है कि हाँ ये फैसला कर सकते हैं, ये सुलह सफाई कर सकते हैं, ये इख्तलाफात को रफा कर सकते हैं, ये कौम की रहनुमाई कर सकते हैं, ये कौम को रास्ता दिखा सकते हैं। इनका काम कौम को रास्ता दिखाना है, कौम को आगे बढ़ाना है, कौम को लीड करना है। लीडर की जरूरत है, लीडर की जरूरत है। कौम बगैर लीडर के नहीं रह सकती। तो आलिम का काम उस शहर में कौम को मुत्तहिद करके उनकी रहनुमाई करना है, उन्हें आगे ले जाना है, उन्हें अहकाम शरीयत से वाकिफ करवाना है, उनके लिए मकासिद का इंतजाम करना है, उनके लिए जो है वो दुरूस तफसीर का इनेकाद करना है, उनके लिए कुरान और हदीस के लिए मकासिद का क्याम अमल में लाना है, ताकि इल्मी शऊर कौम का बढ़ाया जा सके, ताकि लोग दीनदार बन सके। तबलीग इस्लाम, ये आलिम का सबसे अहम परिचय है। तबलीग शरीयत अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, इस्लाह कौम, अम्र बिमारूफ, सीरते रसूल, सुन्नते रसूल को बयान करना, ये आलिम की जिम्मेदारी है। तफसीर कुरान, ये आलिम की जिम्मेदारी है। अहादीस और रिवायात का बयान करना, ये आलिम की जिम्मेदारी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, उलमा अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होते जा रहे हैं, जिम्मेदारी अपने कांधों से उतारते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कौम का शिराजा जो है वो बिखर चुका है। होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है? यानी हुआ यह है कि कितनी जगह से मकासिब बंद करवा दिए गए। गुरुओं ने, उलमा ने मिलकर क्या किया, जो मदारिस कर रहे थे उनको बंद करवा दिया। यानी हमारे पास 20 साल पहले अगर 100 मकतब थे तो 50 भी नहीं रहे। अच्छा, वो बंद करवा दिया तो उसकी जगह पे दूसरे जो है मकासिब को वजूद में लाना चाहिए था। आपने 50 बंद करवाए तो 100 खोल देना चाहिए था।
لیکن مکاتب بند کروا دیے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ایک نوجوان جو ہے وہ ائمہ کے نام سے تک واقف نہیں ہے آج شہر میں. کیوں؟ اس لیے کہ شہر میں جو پرنسپل تھے آگے، آج سے میں 13 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ حضور کا تشریف فرمائے، آپ کے سامنے میں یہ رپورٹ رکھنا چاہتا ہوں اس شہر کی، کہ آج سے 13-14 سال پہلے جو یہاں ایک پرنسپل صاحب تھے، جن کا نام شاید میں فراموش نہ کروں، تو سید حسن محمود ابو طالب نام کے ایک شخص تھے، وہ جو ہے مدارس جعفریہ کے پرنسپل تھے، ان کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ سارے مدارس ان کے بند کر دیے جائیں. اس کی جگہ پر کوئی دوسرے مدارس جاگوسی نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے آج کا نوجوان جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہے، اور اس کو 12 امام کے نام بھی نہیں معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ مکتب نہیں جا رہا ہے، جعفریہ نہیں جا رہا ہے. پہلے ہمارے بچپن میں جس کسی سے بھی پوچھتے تم کہاں جا رہے ہو، کہاں میں جعفریہ جا رہا ہوں، میں جعفریہ جا رہا ہوں. اب کسی بچے کی زبان پر یہ جملہ ہے ہی نہیں کہ میں جعفریہ جا رہا ہوں، میں پڑھنے کے لیے مکتب جا رہا ہوں. تو کوئی بچہ مکتب کی طرف نہیں جاتا. اب جو ماں باپ کو توفیق ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں ٹیوشن رکھ کر قرآن پڑھوا لیتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے تعلیم سے. جس کی وجہ سے اس 13-14 سال کے عرصے میں جو بچہ 5 سال کا تھا، اب وہ 18 سال کا ہو گیا، لیکن اس کو 12 امام کے نام نہیں معلوم ہے، جو ہم روزانہ یہاں بیٹھ کے تجربہ کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے یہ کس کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے یہ ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ 13 سال سے مکاتب بند کر دیے گئے، اور کتنے آپ بتائیے اس عرصے میں، 13-14 سال کے عرصے میں کتنی مسجدیں بنائی گئی، کتنے جو ہے ادارے قائم کیے گئے جہاں حاجت مندوں کی حاجت رفع کی جاتی ہو. امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرے. امام علی نے خطبہ شفقیہ میں کیا فرمایا، وَأَلَّا يُقَارُ عَلَى الْعُلَمَاءَ عَلَى قِصَّةِ الظَّالِمِينَ وَلَا سَفَرِ الْمَظْلُومِ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا إِلَى نَارِهَا. اگر اللہ نے علماء سے یہ اقرار نہ لے لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پہ خاموش نہ بیٹھے، تو پھر میں بھی خاموش ہو جاتا، اور میں حکومت کی باغدور کو اسی کے کانٹے پہ ڈال دیتا. لیکن چونکہ اللہ نے علماء سے یہ اقرار لیا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہ بیٹھے، ظالم سے حق چھینے اور مظلوم کو ان کا حق دے، لیکن علماء اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اللہ ترون علی الحق سے لا یومن میں، تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں؟ کیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگ دین سے بے بہرا ہو رہے ہیں؟ عقائد کی ابتدائی باتیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اللہ اور رسول کا نام لوگوں نے نہیں سنا. اگر کسی سے پوچھے توحید تو لوگ کہتے توحید کیا چیز ہوتی ہے، یعنی لفظ توحید تک لوگوں کے کان میں نہیں پڑا ہے. آپ بتائیے یہ صورت حال اس وقت نوجوانوں کی، اور چھوٹی چھوٹی بات پر بہانہ بنا کر اپنے ہی گروہ علماء میں سے ایک ایک کو کمزور کرنا، ہر 10 سال میں ایک آپ بائیک آٹ کرنا، جبکہ اس کے لیے مسئلہ کتنا آسان تھا. اگر کوئی شخص غلطی ہوتی ہے تو کیا ہمارے مراجع فوت ہو گئے؟ دوسری قوموں کے پاس تو ایسے مراجع نہیں ہیں جو ہمارے قوم میں تھے. جب اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمارے بزرگ موجود ہیں ایران میں، تو وہاں پر جائیں، اپنا مسئلہ پیش کریں اور حل کروا کے واپس آ جائیں. کیا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے، ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے. تو اختلاف اگر ہو تو آپ جائیں اور جا کر اپنا مسئلہ علماء کے سامنے پیش کریں. اس وقت کتنے مراجع ہیں، آیت اللہ کسانی صاحب کے پاس جائیں، نجف میں ہم جائیں، آیت اللہ مکارم موجود ہیں، آیت اللہ جو ہے تافی گلبیگانی موجود ہیں، آیت اللہ نوری حمدانی موجود ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی موجود ہیں. ان کے علماء کے پاس جائیں اور اپنے مسائل پیش کریں اور مسائل حل کروائیں. وہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ عالم اسلام اور عالم تشیع کے مسائل، اور جبکہ رہبر معظم موجود ہیں ان سے مسئلہ پوچھیں، مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا. ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اگر جو ہے ہائی کورٹ میں اگر کوئی مسئلہ رد ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر یہاں حیدرآباد میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور حیدرآباد کی علماء کو کوئی فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یا وہ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں تو دوسرے فیصلے کے لیے انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے اور وہاں جا کے, کیونکہ اگر وہ مسئلہ حل کرانا چاہتے تو کبھی بھی کرا لیے ہوتے, کیونکہ مسئلے کو حل کرانا نہیں ہے زندہ رکھنا ہے, مسئلہ حل نہیں ہونا ہے مسئلے کو زندہ. اچھا مسئلہ کب تک زندہ رہے گا, 10 سال میں حل ہو جائے گا کا نہیں, 15 سال میں حل ہوگا کا نہیں, 20 سال میں حل ہوگا نہیں, زندگی بھر نہیں حل ہوگا. اور اس کے اوپر جو لیبل لگا دیا گیا اس کی نسلوں تک وہ لیبل جاری و ساری رہے گا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں, یہ مقصر کے بیٹے ہیں, یہ مقصر کے خاندان سے تعلق رکھتے, پورا خاندان پورا قبیلہ آنے والی نسلیں سب برباد ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حکم خدا کے مطابق ہو رہا ہے. جب قوم سے احکام شریعت پامال ہونے لگے قوم میں تو اس پر علماء کی ذمہ داری, دیکھیے عالم کیا, ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا علماء کی ذمہ داریاں, اور سب سے اہم بات میں نے فراموش کر دی, وہ یہ ہے کہ عالم کی سب سے اہم ذمہ داری سنت نبی کا تحفظ ہے اور بدعتوں کے مقابلے میں سپارا ہونا, بدعت کا مقابلہ کرنا ہے. اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا, باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا, یہ ائمہ کی نے کہا ہے کہ یہ ہمارا وتیرہ ہے, ہم ظلم برداشت نہیں کرتے. حتیٰ کہ ایک ذمی عورت, میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیا, ایک ذمی عورت کا بھی اگر مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ ہمارے دور حکومت کے لیے ایک داغ ہوگا. لہذا ہمارے دور حکومت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی توہین کی جائے, کسی کے خلاف جو ہے کسی کی عزت پر حملہ کیا جائے. تو عزیزان گرامی, دین کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو طول دینے سے گفتگو کو طویل نہ کیا جائے بلکہ مختصر میں آپ کے سامنے یاد کروں کہ یہ اہم ترین مسائل ہیں جس کو حل کیے بغیر ہمیں قدم بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے, کہ ہمیں یہ مزاج بدلنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حق کیا ہے اور حق پر عمل کرنے کے لیے سب کو کوشش کرنا ہے, حق سمجھنے کے لیے بھی حق پر عمل کرنے کے لیے بھی سب کو کوشش کرنا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں. اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مرجعیت پر حملے کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے علماء پر حملے کیے جا رہے ہیں, چکی کے دو پارٹ کی طرح ہمیں پیسا جا رہا ہے. ایک طرف تو ایسوسی ایشن کے نام پر, ایک طرف اخباریت کے نام پر علماء کے خلاف مہاجاری کی جا رہی ہے, یعنی امامہ جس کے سر پر ہے اس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے. ایسوسی ایشن کا کام کیا ہے؟ خلاف قائم کریں, اس کے امامے کو دور کریں, امامے نہیں ہونا چاہیے کلاس میں. ہندوستان میں 500 کلاسیں شروع کی جائیں تو ایک بھی امامے کو اس میں نہیں رکھا گیا, ہر کلاس سے امامے کو دور کیا جائے. یہ ایک ایسوسی ایشن کی تحریک ہے. دوسری طرف اخباریت چاہتی ہے کہ امامے والا نہ آئے قوم میں. تو دو چکی کے پارٹ کے بیچ میں پیسا جا رہا ہے روحانیت کو, علماء کو. ایسے وقت میں اگر امامے آپس میں متحد نہ ہو, مومنین اگر آپس میں متحد نہ ہو, تو آپ بتائیے کس طرح سے دشمن اسلام اپنی مضموم حرکتوں میں کامیاب ہو جائے گا. استعمار جہانی یہی چاہتا ہے, استقبال جہانی یہ چاہتا ہے کہ اماموں کو قوم سے ہٹائیں تاکہ اپنی منمانی ہو سکے, تاکہ خواہشات نفس پر قوم کو چلایا جائے, اپنی مضموم حرکتوں کو روب عمل لانے کے لیے روحانیوں کو سفید سے ہٹانا چاہتے, پہلے سے ہٹانا چاہتے کہ کسی کلاس میں روحانی نظر نہ آئے, عالم نظر نہ آئے. یہ دو تحریکیں ہندوستان میں پاکستان میں ہر طرف چلائی جا رہی ہے تاکہ عالم کے خلاف محاذ آ رہی ہو, روحانی کے خلاف محاذ آ رہی ہے. کیوں؟ یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک امامہ باقی رہے گا شریعت پر حملہ نہیں ہو سکتا. آج حوزائے علمیہ ہے تو انہیں اماموں کی وجہ سے. اگر آج حوزائے علمیہ زندہ ہے, اگر آج تفسیر قرآن ہو رہی ہے, اگر آج شریعت کا بیان ہو رہا ہے, اگر آج احکام شریعت بیان ہو رہے ہیں, بلکہ اجرائے احکام شریعت بھی ہو رہے ہیں, تو عالم کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اور شیعہ قوم عالم کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی. تاریخ شاہد ہے کہ کبھی کبھی عوام نے علماء سے دست برداری نہیں اختیار کی. اور بتائیے کہ اس 14 صدیوں میں, 14 صدیوں کی بات میں کر رہا ہوں, اس 14 صدیوں میں بتائیے کہ کسی ایک مجتہد کی ایک غلطی بھی آپ سامنے رکھ کے بتائیے کہ اس 1400 برس کی تاریخ میں کسی ایک مجتہد نے بتائیے کہ ایک غلطی کی ہو. میں آپ کو شیخ کلینی سے لے کے خمینی تک کی تمام مراجع کے بارے میں کہہ رہا ہوں, کلینی سے لے کے خمینی تک اور خمینی سے لے کے آج خامنائی تک. آپ ایک مجتہد کے بارے میں یہ بتائیے کہ کسی ایک مجتہد نے توہین شریعت کی ہو. اور ہمارے کسی بھی مرجع نے دین کے خلاف ایک فتویٰ دیا ہو. آپ دیکھیے مفتیوں کا حال کیا ہے, سعودی عرب کے مفتی اعظم کے کتنے فتوے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے, جو قرآن کے خلاف ہے, جو دین کے خلاف ہے, جو مذہب کے خلاف ہے, جو سنت نبی کے خلاف ہے, سنت رسول کے خلاف, جس نے سارے مسلمانوں کی ناک کاٹ دی. آپ بتائیے کوئی ایک شیعہ مرجع ہے کہ جس نے اسلام کے پرچم کو جھکنے دیا آج تک؟ مراجے کے رہتے ہوئے شریعت کا پرچم جھک ہی نہیں سکتا تو گر کیا سکتا ہے؟ تو جو لوگ شریعت کے پرچم کو گرانا چاہتے ہیں وہ پہلے مرجعیت کو ہٹانا چاہتے ہیں. آج دیکھیے ولایت فقیہ کے خلاف کتنا محاذ کھولا گیا ہے پوری دنیا میں. برطانیہ, امریکہ, فرانس, جرمن, خود ایران کے اندر کیا تحریکیں چل رہی ہیں کہ ولی فقی یہ امامہ جو ہے اسے ہٹایا جائے. کیوں؟ تاکہ آزاد کر دیا جائے قوم کو, شریعت سے آزاد کر دیا جائے, دین سے آزاد کر دیا جائے. جبکہ دین ہی آزادی کا نام, دین جو آزادی دے سکتا ہے وہ آزادی جو ہے وہ خواہشات نفسانی کی خیر نہیں دے سکتی. خواہشات نفسانی میں جو اسیر ہو جاتا ہے وہ آزادی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. فقی پہ حملے تیز کر دیے گئے, مرجیت پر حملے تیز کر دیے گئے کہ آج جو عزت ہے ولی فقی کی وجہ سے, اسی لیے ولی فقی پر حملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس امامے کو ختم کر دیا جائے تاکہ سارے اماموں کی توہین ہو سکے. اب سارے اماموں کی عزت اس لیے باقی ہے کیونکہ اس ایک امامے کی عزت باقی ہے, اس کی عزت باقی ہے اور اس نے وقار باقی رکھا ہے تشیعوں کا. آپ بتائیے وہ ایک ایسی شخصیت ہے دنیا کی کہ جس کی عظمت کے بڑھنے سے تشیعوں کی عظمت بڑھتی ہے. جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو شیعوں کا سر فرق سے بلند ہو جاتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پوری دنیا تشیعوں کی ناز کر جائے, پوری دنیا تشیعوں کی, یعنی ان کے ہاتھ میں پوری دنیا تشیعوں کی بات دور ان کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ترقی کرے تو پورا ملک اور پوری قوم گویا ترقی کر رہی ہے, اگر ان کے اندر کمی ہو جائے تو معلوم ہوا پوری قوم کے اندر جھکے ہو قسم سب سے جھکے آئے. آج وہ مقام ہمارا ولی فقی لیا ہوا ہے, وہ شخصیت آج ہمارے پاس ہے. آج کسی قوم میں خامنائی نہیں ہے، یہ ایک ہی قوم ہے. اب کشمیریوں کے لیے افتخار ہے کہ ہمارے پاس خمینی بھی پیدا ہوتا ہے، ہمارے پاس خامنائی بھی پیدا ہوتا ہے. تمام مسلمانوں کے مقاصد فکر ترس رہے ہیں اور ان کی طرف جو دیکھتے ہیں تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کاش خمینی ہم میں پیدا ہوئے ہوتے. آج سب کی آرزو یہ ہے، سارے مسلمانوں کی آرزو یہ ہے، میں ان کے دل کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں. مسلمانوں کے مکاتب فکر، سارے مکاتب فکر جتنے مسلمان فرقے ہیں سب کہتے ہیں کاش خامنائی ہماری قوم میں پیدا ہوتی، کاش ایسا لیڈر ہم کو ملتا پھر ہم دنیا کو بتاتے کہ ہم کون ہیں. لیکن جس پر دنیا فخر کر رہی ہے ہم ہی اس سے محروم ہیں، ہم کو وہ شخصیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے جو نائب کو نہ سمجھ سکے وہ آقا کو کیا سمجھے گا. اور جو لوگ قمبر کی فضیلت سننا نہیں چاہتے وہ علی کی فضیلت کیا سنیں گے، جو کمیل کی فضیلت نہیں سننا چاہتے وہ حضرت علی کی فضیلت کیا سننا چاہیں گے. تو جو لوگ آج خامنائی کے بارے میں نہیں سننا چاہتے وہ کل امام کے بارے میں کیا سننا چاہیں گے. اور ان کی بات سمجھ کون سکے گا امام کی. امام اپنے دور میں تنہا تھے، امام علی کمیل کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے صحرا کی طرح اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہتے کمیل آؤ مجھ سے سیکھو، میں اثرات تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اگر آج امام زمانہ آ جائے تو ان کا ہاتھ تھام کے اثرات ان کے حوالے کریں گے. اب جس کو سمجھنا ہوگا ان کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا. جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئیں گے وہ کیا سمجھ میں آئیں گے. جن کی سمجھ میں یہ غلام نہیں آ رہا ہے ان کی سمجھ میں آقا کیا آئے گی. جب نائب کی حیبت ہے تو آقا کی جلالت کیا ہوگی. حسن سے تو دنیا گھبرانے کانپنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی، امام کی حیبت کیا ہوگی. راہ وفا میں عشق کا دم ٹوٹتا نہیں، تلوار ٹوٹتی ہے مگر قلم ٹوٹتا نہیں. علم ہے جس کے طاقت سے علم نہیں حاصل کیا جا سکتا، علم کے ذریعے سے طاقت حاصل کی. علم خود طاقت ہے، ہم خود طاقت ہے. تو عزیزان گرامی یہ طاقت جو ہے وہ شریعت کی جاننے کی طاقت ہے، یہ جو طاقت ہے وہ حب رسول کی طاقت ہے، یہ طاقت جو ہے وہ حب پروردگار کی طاقت ہے. ان کے دل میں جو اللہ کی حیبت ہے، اللہ کا وقار جو ان کے دلوں میں چاپوزی ہے، اللہ کی عظمت جو ان کے دلوں میں چاپوزی ہے، اس نے ان کے دل سے دنیا کا ہر خوف نکال دیا ہے. اب نہ ہی امریکہ سے ڈرتے ہیں نہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. عزیزوں جن کے دل میں اللہ کی حیبت ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں گھبراتے. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے دل میں اولیاء کی بھی محبت آتی ہے. اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ اگر اولیاء سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے وہ جھوٹا. اولیاء سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ حب رسول اور حب اللہ کا نتیجہ ہے، اللہ سے محبت کا نتیجہ ہے کہ جو ہم اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے رسول، اللہ کے رسول سے محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم ان کی آل سے محبت کرتے ہیں. جب محمد سے محبت نہیں تو ان کی آل سے کیا لینا ہے. عزیزان گرامی تاریخ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت کو انہوں نے ہی اذیت پہنچائی، انہی نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی. انہی کی اولادوں نے، انہی لوگوں نے جنہوں نے غدیر کا انکار کیا تھا، انہی لوگوں نے سیدہ کے دروازے پر آ کر لکڑیوں کا انبار چلا، جنہوں نے رسول اللہ کے ارشادات کو فراموش، جنہوں نے سنت نبی کو فراموش کر کے امامت کی جگہ پر خلافت، خلافت کی جگہ پر ملوکیت جنہوں نے لائی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کا پیغام فراموش کر دیا تھا. انہیں فراموشکاروں نے عظمت اہل بیت کو فراموش کیا. تو معلوم ہوا دشمنی رسول دشمنی اہل بیت تک پہنچ گئی ہے. اگر آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ آل نبی کے دشمن. اگر آپ آل محمد سے انہیں کو محبت ہوتی ہے جن کو اللہ اور رسول سے محبت ہوتی ہے. آپ بتائیے امام حسین کو کس نے شہید کیا, کس بغض میں؟ کہا بغضن لے ابھی آپ کے بابا کے. اچھا آپ کے بابا سے کیوں بغض تھا؟ امیر المومنین سے کس کا کیا جھگڑا تھا؟ علی ابن ابی طالب تو وہ شخصیت تھے کہ جب کسی دشمن نے جب آپ کی توہین کی تو آپ اس کے سینے سے اتر آئے اور کہا کہ علی اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ اور رسول کے دشمن کو نہیں معاف کر سکتا. تو امیر المومنین نے جتنا جہاد کیا وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف کیا, اپنے دشمنوں کے خلاف نہیں کیا. اپنے قاتل کو تو کاسہ شیر پیش کیا ہے امیر المومنین. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میری نصیحت تم پر کیوں کارگر نہیں ہو رہی ہے؟ خود امام حسین نے فرمایا مولے اتبدونکم من النار, تمہارے شکم مارے حرام سے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے میری نصیحت تم پر کیوں گزر. کیوں بغض رسول ہے؟ اس لیے کہ پیٹ مارے حرام سے بھرے ہوئے ہیں. بغض رسول انہیں کو ہوتا ہے, بغض امیر المومنین انہیں کو ہوتا ہے کہ علی کا بغض یعنی اللہ سے بغض کرنا. امام حسین سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی کا نتیجہ. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اسیر و بصیرت چلتی ہوا میں کربلا آیا ہوں تو مقصد بس یہی ہے کہ نانا رسول اللہ کے نقوش کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں, بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں, اس مجھے ہوئے نقوش کو ابھارنا چاہتا ہوں. یہ امام حسین کا مقصد رہا ہے. اور یہی حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں کربلا کے میدان میں اسی سنت کو بچانے کے لیے, نام خدا کو بچانے کے لیے, نام رسول کو بچانے کے لیے. اور کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں؟ کیا کہا امام حسین علیہ السلام؟ پروردگار اس نے کیا کھو دیا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے, اور اس نے کیا پا لیا ہے جس نے تجھے کھو دیا ہے؟ یہ کہہ کے امام حسین نے سب کچھ پیش کر دیا اور کہا کہ حسین کچھ کھونے کے لیے کربلا نہیں آیا, بلکہ کربلا میں تو حسین نے پایا ہے, کھویا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے اللہ کو مان لیا ہے اس نے کھویا کیا ہے؟ اس نے کھویا کیا ہے؟ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. جو قربانیاں دی گئی وہ اللہ ہی کی دی ہوئی. اگر حسین ابن علی نے علی اصغر علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے تو علی اصغر کا تحفہ امام حسین کو دیا کس نے تھا؟ اللہ نے دیا تھا. اکبر کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا. اصغر کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا. سب اللہ کا دیا ہوا تھا. امام حسین یہ دوسروں میں اور امام حسین میں فرق یہ ہے کہ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی امانتوں کو لے کر اللہ کے حوالے نہیں کرتے. حسین وہ ذات کا نام ہے کہ جس نے اللہ سے امانت لی ہے تو اللہ کو وہ امانت واپس بھی لوٹائی ہے اور واپس لوٹائی ہے اور احسان جتا کے واپس نہیں لوٹائی ہے. کہا پروردگار یہ تیرا دیا ہوا ہدیہ تھا, تیری راہ میں پیش کر رہا ہوں, بس تجھ سے تقاضا یہی ہے کہ تم میری قربانی کو قبول کر لے. بس تجھ سے ایک ہی تقاضا ہے. میں لوگوں کی ایک قربانی قبول نہیں ہوتی. حسین نے 71 قربانیوں کو قبول کروا لیا.
لوگوں کی ایک دی ہوئی قربانی کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. امام حسین کی اتنی قربانیوں کو ضمانت دی ہے حسین نے کہا. اسی لیے تو آگے بڑھ بڑھ کر ماؤں نے اپنے بچوں کو امام حسین کے حوالے اس لیے کیا تھا کیونکہ امام حسین نے ضمانت دی تھی کربلا کے میدان میں کہ میں شفیع محشر کا نواب تھا تو وہی دیتا ہوں کہ اب یہی نہیں بلکہ شفیع عاشور بتا دیا تھا کہ تو ہے کہ تمہارا مقام ہے شہید کے تمہارا مقام ہے. جب مقامات دیکھ لیا تو پھر خوف کس بات کا رہے گا, خوف کس بات کا رہے گا. ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد جب امام حسین تو سب سے آخر کے لیے آئے ہیں خیمے میں تو کہا بیویوں میرا آخری سلام قبول کرو, حسین جا رہا ہے. تو بیویوں نے یہی کہا ہوگا کہ مولا آقا آپ کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں پیش کی, اب آپ کی تشریف لیے جا رہے ہیں. امام حسین خیمے سے باہر آئے, روایتیں کہتی ہیں اب راویوں کو بچوں کے نام تو نہیں معلوم ہے کہ کتنے بچے تھے, ان بچوں کے نام کیا ہے, بس راویوں کے کان میں جو ایک نام پہنچا ہے وہ سکینہ بنت حسین کا نام پہنچا ہے. اور جب ایک چار سالہ بچی شہید ہوئی ہے شام میں تو وہ بچے کا جو نام پہنچا ہے وہ رمیہ کا نام. لیکن کتنے بچے ایسے تھے جن کا نام راویوں کے کان تک نہیں پہنچا, لہٰذا وہ لکھ نہ سکے کہ کس بچی کے ساتھ کیا ہوا. سب نے یہی لکھا ہر بچی کے لیے ایک نمائندہ نام ہے. بس عزیزہ نے گرامی ہم سکینہ کہتے ہیں اور سکینہ کہہ کے ہر بچی کی کریا کرتی ہے, چاہے وہ چار سالہ ہو کہ چاہے آٹھ سالہ ہو, جس بچی کی عمر کی حیثیت پہنچائی گئی. اس لیے کتنے بچے ایسے تھے جو راہ کوفہ و شام میں شہید ہو گئے, کتنے بچے ایسے تھے جو مردوں کی پشت گر گر کے زخمی ہوتے رہے, جن کے اوپر تازیانے چلائے گئے, جن کے کانوں سے گولی باریں چھینے گئے. ہمیں نہیں معلوم کس کس بچی کے کان سے گولی باریں چھینے گئے ہوں گے, کس کس بچی کو تماشے لگائے گئے ہوں گے. بس ہمارے پاس ایک ہی نام ہے, ہم کہتے ہیں سکینہ کے گوشت والے چھینے گئے. بس سمجھ جائیے کہ حسین کے پاس جتنے بچے تھے سب کے ساتھ یہی سلوک ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سکینہ تماشے کھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری بچیاں تھی, اور بھی بہت سارے بچے تھے جنہیں تماشے لگائے گئے, ان میں محمد باقر بھی ہوں گے. یقیناً امام محمد باقر بھی ان بچوں میں شامل تھے یہ سکینہ حسار میں تھے. عزیزوں پانی آ رہا ہے, یہ کہتے سکینہ نے بچوں کو جمع کیا تھا جب عباس سے فرات سے گئے تھے. عزیزہ نے گرامی یہی کہا گیا کہ یہ مشق کس کا ہے, تو کہا سکینہ کا مشق ہے. یہ بچے کون ہیں, تو سکینہ کے بچے. سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کر کے اپنے آپ کو ایک نمائندہ شخصیت کے طور پہ پیش کیا تھا. بس عزیزوں مجھے کچھ اس سے زیادہ نہیں کہنا ہے, بس یہی کہنا ہے کہ جب حسین تو سب آخر کے لیے جا رہے تھے تو بچوں نے حسین کا دامن تھام کے کہا تھا بابا نہ جائیے, اس لیے کہ صبح سے جو بھی مقصد کی طرف جا رہا وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا. حسین نے جو کچھ کہا شاید چورا نے اپنے احساسات کو نہیں منظم کیا. اور ایک بچی سے حسین نے اس طرح سے کلام کیا, کہا کہ راحت کے دن گزر گئے, یہ فضل اور ہے, اب یوں بسر کرو جو یتیموں کے یتیمی کا دور ہے. تو بچی نے پوچھا بابا یتیمی کسے کہتے ہیں, تو کہا جی نہ پوچھو کچھ, یہ مصیبت عظیم ہے, مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. یتیمی کا احساس اس وقت ہوا جب حسین شہید ہو گئے, قیام میں آگ لگی, تماشے لگنے لگے, یتیمی کا احساس. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. فرور يا ذكر قليل تقبل فرما, مريضوں کا شفا عطا فرما, حج و زیارت کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, ان کے ناپاک قدموں کو اوپر سرزمین سے دور فرما, اطباط عالیہ کی حفاظت فرما, بالخصوص کربلا سامرہ اور قادمین اور بالخصوص روضہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت فرما، پروردگارہ پروردگارہ سید مقاومت حسن نصر اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ مدافعین حرم جنہوں نے حرم کی دفاع میں اپنی جان گنوائی ہے، پروردگارہ پروردگارہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگارہ منجے عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔